ودخل معه السجن فتيان، ودخل اور داخل ہوئے، معه اس کے ساتھ، کس کے؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی، السجن جیل خانے میں، فتیان دو نوجوان. تفسیری روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں بادشاہ کے خدمت گزار تھے، ان میں سے ایک باورچی تھا، نان بائی تھا، اور دوسرا ساقی تھا، یعنی پانی پلانے والا. اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی. قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی، بے شک میں نے دیکھا ہے، یعنی خواب میں، آسر خمرا، کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب. انگور سے بنائی ہوئی شراب کو خمر کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لفظ ہر قسم کی شراب کے لیے عام ہو گیا. اور خمر اس لیے خمر ہے کہ وہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، الخمر ما خامر العقل. اور انگور سے بنی ہوئی شراب کا جو موجد تھا وہ ایران کا بادشاہ جمشید تھا، اور جس پیالے میں یا جس کپ میں وہ یہ پیتا تھا اس کا نام بھی جام جم اسی کی طرف منسوب ہے. کہتے ہیں کہ اس پر سات نشان لگے ہوئے تھے، اور جو ساتویں نشان تک پی جاتا وہ اعلیٰ درجے کا شرابی قرار پاتا، اور اس کا نام اس نے جہاں نما بھی رکھا ہوا تھا، یعنی اس مگ کا نام، کہ اس کو پی کے ایسا نشہ آتا کہ پوری دنیا آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی. یعنی جہاں نما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہان دکھانے والا. لیکن اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. کل مسکرن حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے، خواہ وہ انگور سے بنی ہو یا کسی بھی اور چیز سے. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ شراب 3 ہجری میں حرام ہوئی تھی مکمل طور پر، اس سے پہلے لوگوں کا ذہن تیار کیا گیا. قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں، احمل فوق رأسی، کہ میں اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہوں، خبزن، روٹی، تأکل الطیر منہ، جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. یہ دوسرے کی خواب تھی. نبئنا، ہمیں بتاؤ، بتأویل ہی، اس کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے کہ آپ محسنین میں سے ہیں. یوسف علیہ السلام کے دو ساتھیوں نے انہیں کیا خطاب دیا؟ محسن کا. کیوں؟ حالانکہ وہ جیل خانے میں رہتے تھے، اور جیل خانے میں رہنا آسان نہیں ہوتا. جیل کے بارے میں یا قید خانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زندوں کا قبرستان ہوتا ہے. یعنی اگر آپ جیل کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو جیل کیا ہوتی ہے؟ زندہ لوگوں کا گریو یارڈ. جیسے مرے ہوئے لوگوں کے لیے قبریں ہوتی ہیں نا، ایسے ہی زندہ لوگوں کے لیے رہنے کو ایک لمیٹڈ پلیس ہوتی ہے. اور بعض جیل خانے تو بالکل چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیوں یا کیبنز کی شکل میں ہوتے ہیں کہ جہاں موومنٹ بھی مشکل ہوتی ہے، اور دن رات ان کے وہیں پر گزرتے ہیں. اور بعض جگہوں پر تو اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور زندگی کی سہولیات نہیں ہوتی. سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کی آزادی نہیں ہوتی، وہ آزادی کہ جس کی بنا پر اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز قرار دیا گیا ہے. تو جیل میں رہنا آسان کام نہیں ہے. اس تنگ جگہ پر آپ دیکھیں کہ ماحول ہم پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے. سردی اثر کرتی، گرمی اثر کرتی، گھٹن اثر کرتی، ہر چیز ہم پر اثر کرتی ہے، ہمارے مزاج پر، ہمارے معاملات پر. اور اس کے بعد پھر ہم عموماً کیا عذر تراشتے ہیں؟ اپنی بد اخلاقی کا، چڑچڑے پن کا، بدتمیزی کا. یہ ماحول ہی ایسا ہے، ارد گرد کے لوگ ہی ایسے ہیں، تو پھر میں ایسے نہ کروں تو کیا کروں. زندگی میں انسان کو مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے. بسا اوقات انسان کے پاس رہنے کی، کھانے پینے کی ہر چیز بافراغت ہوتی ہے، اور بعض اوقات حالات کی اونچ نیچ سے ان میں تنگی بھی آ جاتی ہے. اور اس کی عام مثال کیا ہے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ شادی سے پہلے ماں باپ کے گھر میں انسان ایک آزادی کے ساتھ ہوتا ہے، شادی کے بعد بعض اوقات نئے لوگوں سے جب واسطہ پڑتا ہے تو زندگی مختلف ہو جاتی. اب ایسے میں بعض لوگ ایک ریئیکشن کا ثبوت دیتے ہیں اور اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اس میں آپ دیکھیے کہ پھر وہ ایک ایسے بعض اوقات فسادات کے سلسلے شروع ہوتے ہیں جو اینڈ لیس ہوتے ہیں، اور صبر کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ کوئی بھی گھر اس جیل خانے سے تنگ نہیں ہو سکتا، یا اس میں آزادی اتنی لمیٹڈ نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام کا کردار کیا ہے؟ کس طرح پہچانے جاتے ہیں؟ محسن. اتنے تنگ حالات میں کہ جہاں ہر چیز کی پابندی ہے، لیکن ان کا رویہ، ان کا اخلاق، ان کا عمل بتاتا ہے، اور یہ ہے اصل دین. انا نراک من المحسنین. بعض اوقات تعلیم کے لیے انسان کو کسی ہاسٹل میں رہنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ ہاسٹل میں وہ آزادی نہیں ہو سکتی جو انسان کو اپنے گھر میں ہو سکتی، کیونکہ گھر میں ایک دو لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ماں باپ پر، اپنے بچوں کی. بعض اوقات تو بچے اپنے گھر کو بھی قید خانہ سمجھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچوں میں ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جب میں یہاں نہیں مجھے معلوم ایج لمٹ کیا ہے 16 یا 18 ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا تو میں کیا کروں گا، میں گھر چھوڑ دوں گا کیونکہ یہ گھر میرے لیے کیا ہے، قید خانہ ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان جب تک اپنے دل کے اندر وسعت پیدا نہ کرے اس کے لیے بھری دنیا قید خانہ ہے. اور اگر دیکھا جائے تو مومن کے لیے یہ دنیا ہے ہی قید خانہ. خواہ ہمیں کتنی بھی آزادی کیوں نہ حاصل ہو، ہم کہیں بھی کیوں نہ رہتے ہوں، اپنے گھر میں رہتے ہوں یا ماں باپ کے گھر میں یا کسی اکیلے گھر میں، ہم سب کی لمٹس ہیں، ہم سب مسلسل اللہ کی نظر میں ہیں. اور بحیثیت مومن جو پابندیاں ہیں ہم پر، ان کی وجہ سے ایک قید خانے میں ہے اس دنیا میں. اور ہمارا امتحان کیا ہے کہ اس قید خانے میں رہتے ہوئے ہمارا اخلاق اور ہمارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ کو پسند آئے. یہ کس کی گواہی ہے؟ ان کے ساتھ داخل ہونے والے دو ساتھیوں کی. وہ ساتھی کس کے تھے؟ جیل خانے کے ساتھی تھے. کہ وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ان کے محسن ہونے کا. ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم جس گھر میں رہتے ہوں، جس جگہ پہ رہتے ہوں، جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہوں، وہ ہمارے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، وہ ہمیں کیا کہتے ہیں. یہاں سے ہم کو خود کو پہچاننا چاہیے کہ ہماری اصل حیثیت اور حقیقت کیا ہے. ہم کتنے بھی اللہ والے بنتے ہوں، ہم کتنے بھی تقوی کے دعوے دار ہوں، لیکن اگر ہمارے دائیں بائیں کے لوگ ہمیں محسن نہیں کہتے اور ان کے ساتھ ہم محسن نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو پھر ہم اس معیار پہ نہیں پورے اترتے یا ان لوگوں میں شمار نہیں ہو سکتے جو لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے. انبیاء کا کردار محسنین کا کردار ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان تمام لوگوں کا کہ جو دین کی طرف بلانے والے ہوں. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں. اور پھر آپ یاد رکھیے ایک بات ہمیشہ، کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی مقام ہو، خواہ ماں باپ کا گھر ہو اور اس میں آپ تنگ ہو، یا سسرال کا گھر ہو اور اس میں آپ تنگ ہو، یا کوئی ہاسٹل ہو اور اس میں آپ تنگ ہو، یا کسی اور جگہ پر ہوں آپ اور وہاں آپ تنگ ہو، یاد رکھیے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. یہ صرف وقت وقت کے امتحان ہوتے ہیں. اور ان نمال اسری یسرا، اللہ تعالیٰ جس کو جن حالات سے بھی گزارتا ہے وہ اس کے لیے ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور انسان کو ہمیشہ مختلف طریقوں سے سیکھتا ہی رہنا چاہیے. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، قالا کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. لا یأتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، تعامن کھانا، ترزقانہ جو تم کھلائے جاتے ہو، ترزقان تم دونوں کھلائے جاتے ہو، ہی اس کو یعنی اس کھانے کو. اب یہ کھانا کہاں سے آتا تھا یہ نہیں پتا چلتا، ہو سکتا ہے قیدیوں کے گھر سے آتا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی مطبخ سے آتا ہو کہ سب جیل والوں کے لیے ایک ہی جگہ کھانا پکتا ہو. جہاں سے بھی آتا ہے، یہ بات اہم ہے، ترزقانہ تم کھلائے جاتے ہو، یعنی اللہ تمہیں کھلاتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے. الا مگر، نبأتکما، میں تم دونوں کو بتا دوں گا، بتأویلی ہی اس کی تعبیر، کہ آؤ بیٹھتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں اور میں تمہیں تعبیر بھی بتاتا ہوں، اور کھانا آنے سے پہلے ہی تمہیں میں بتا دوں گا، لیکن تعبیر سے پہلے میں کچھ اور باتیں تم سے کرنا چاہتا ہوں. یہ مراد تھی ان کی. قبل ان یأتیکما، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے پاس آئے. اب یوسف علیہ السلام نے یہ بات ان سے کیوں کہی؟ کیونکہ وہ انہیں اب ایک خاص پیغام دینا چاہتے تھے، اور وہ پیغام تھا توحید کا پیغام. اور اس کے لیے وہ انہیں ذہنی طور پر پہلے تیار کرتے ہیں اور ان کی مرغوب چیز کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ کھانے کی بات ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، کیونکہ ہر شخص کو بھوک لگتی. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی ادب اور اخلاق میں سے ہے کہ کوئی شخص اگر آپ سے ایک سوال کر رہا ہے اور آپ اس کے جواب سے پہلے کوئی اور بات اسے کہنا چاہتے ہیں تو پہلے اسے بتا دیں کہ آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں، اس سے پہلے ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے کہ حد درجے کا اخلاق نظر آتا ہے نا. یہ نہیں کہ سوال کرنے والا ایک سوال کر رہا ہے اور جواب دینے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی، اور دوسرا حیران پریشان ہے کیونکہ اس وقت اس کا ذہن دوسری باتیں قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں کیا اٹکا ہوا ہوگا جو وہ سوال لے کر آیا ہے. لیکن سوال لانے والا سوال کے وقت پوری طرح متوجہ ہوتا ہے سننے کے لیے اور ضرورت مند ہوتا ہے، تو یہی موقع تبلیغ کا بھی بہترین موقع ہے. اس لیے وہ اس موقع سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان سے کہتے ہیں ذالکما، پہلی بات یہ یاد رکھو، یہ جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا مما، اس میں سے ہے جو علمنی ربی، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. تم مجھ سے پوچھنے کے لیے جو کچھ آئے ہو اور جو تعبیر میں تمہیں بتانے والا ہوں، یہ کوئی علم غیب نہیں بلکہ یہ کیا ہے، میرے رب کا دیا ہوا علم ہے. میں نہ تو کاہن ہوں، نہ نجومی ہوں، نہ کسی علم غیب کا دعویٰ کرتا ہوں. خواب کی تعبیر کا علم مجھے میرے رب نے دیا ہے. اور پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ہم اس کو احادیث کی تعلیم دینا چاہتے تھے. احادیث سے مراد خواب بھی ہیں اور باتیں بھی ہیں جو مختلف قسموں کی ہو سکتی ہیں. احادیث کے کئی معنی. ذالکما مما علمنی ربی، اس سے پھر یوسف علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے. کتنی ہمبل شخصیت ہے. یہاں پر عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کا علم رکھنے والے عموماً اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں، اور وہ اس علم سے جو دوسروں کے پاس نہ ہو عموماً اپنی ذات کی بڑائی ثابت کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام اس خاص علم کے ذریعے جو صرف انہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، اسے وہ اپنی ذاتی بڑائی کے اظہار کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ کیا کہتے ہیں، مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، اللہ کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں. دوسری بات، انی ترکت ملت قوم، بے شک میں نے چھوڑ دیا اس قوم کا طریقہ، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، وہم بالآخرت ہم کافرون، اور وہ آخرت کے انکاری ہیں. میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ چھوڑنے کا لفظ عام طور پر کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ جیسے پہلے میں یہ کرتا تھا اور اب میں نہیں کرتا، یہ معنی یہاں نہیں ہے ترکتو کا. ترکتو کا معنی یہاں یہ ہے کہ میں اس سے تعلق نہیں رکھتا، یعنی میرا طریقہ وہ نہیں ہے جو دوسروں کا طریقہ ہے یا جو اس ماحول کا یا یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے. کیونکہ اہل مصر جو تھے وہ مختلف طرح کے بتوں کو پوجتے تھے. انہوں نے کہا کہ میرا تعلق ان سے نہیں ہے بلکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وَاتَّبَعْتُ، اور میں نے پیروی کی ہے، ملت آبائی، اپنے آبا و اجداد کے طریقے کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے طریقے کی. اور ان کا طریقہ کیا ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز نہیں یا ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کریں، کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دیں. یہ ہے میرے آبا و اجداد کا طریقہ. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام جب ایک اللہ کی طرف ان کو بلاتے ہیں تو اسے کسی نئی چیز کے طور پر نہیں پیش کرتے یا اپنا کمال نہیں بتاتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کوئی نیا طریقہ نہیں، یہ تو شروع سے چلا آیا ہے جب سے اللہ نے بندوں کو بنایا ہے، اور خاص طور پر میرے آبا و اجداد اسی طریقے پر ہیں، میں ان کی پیروی کر رہا ہوں، اور وہ طریقہ جس میں کوئی شرک نہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اس ملک کے لوگوں کے لیے جانے پہچانے اور اچھے لوگ تھے. ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور صرف ہم پر نہیں سارے انسانوں پر ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اس طریقے کی قدر نہیں کرتے. کس چیز کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے؟ صحیح دین کی تعلیم کو، کہ یہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا فضل کیا کہ ہمیں شرک سے بچایا اور صرف ایک اپنا بندہ بنایا، اور یہ صرف ہم پر نہیں بلکہ باقی تمام لوگوں پر بھی، لیکن لوگ اس طریقے کی قدر نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں، اس لیے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ وہ ایک طریقے کی بجائے دوسرے طریقے کی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کے فضل کی بات بھی کر رہے ہیں، تو کیا یہ اپنی تعریف بیان کرنا ہے یا اپنے آپ کو نمایاں کرنا ہے، خود ستائی جس کو کہتے ہیں؟ مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ میں یہ کام نہیں کرتی، اس کے بجائے میں یہ کام کرتی ہوں، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ خود ستائی نہیں ہے، یہ اپنی تعریف نہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بننا نہیں ہے، بلکہ دوسرے کو احسن طریقے سے بات سمجھانا ہے۔ اور اس میں کیا احسن طریقہ ہے؟ کہ اگر سننے والے کو یہ پتا چل جائے کہ یوسف کون ہے، کن کی اولاد ہے، تو اس سے ان کی بات کا وزن بڑھ جائے گا۔ اس لیے انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور آخرت کو مانتا ہوں، بلکہ ساتھ ہی یہ کہا کہ میں اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر ہوں جو اللہ اور آخرت کو مانتے تھے، کیونکہ اس ماحول میں تو یوسف تنہا تھے۔ تو جب کسی کی بات تنہا ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، تو وہ ایک ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کسی دوسرے کی بات بھی بطور دلیل آ جائے، سپورٹ آ جائے، تو وہ بات زیادہ وزنی ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بات میں کہتی ہوں، تو یہ بھی ایک طریقہ، اور اگر آپ یہ کہیں یہ بات میں بھی کہتی ہوں اور میرے ساتھ یہ تین اور لوگ بھی کہتے ہیں، تو ان دو میں فرق ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اور اگر وہ تین دوسرے جو ہیں وہ جانے پہچانے مانے ہوئے لوگ ہوں، تو بات میں زیادہ وزن ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی تبلیغ کی حکمت میں سے ہے، اور اس میں انہیں اپنے آبا و اجداد پہ کوئی شیخی بکھارنا مقصود نہیں تھا کہ وہ ان کی بڑائی یہاں بیان کر رہے ہیں، بلکہ ایک صحیح بات کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل ان بزرگوں کا نام لے رہے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ بعد میں بھی رہا، مسلمان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرتے تو ہمیشہ سند لاتے، صحابہ کرام نے آپ سے سنا، صحابہ سے جنہوں نے سنا وہ صحابہ کا نام لیتے کہ ہم نے یہ بات فلاں سے سنی، اور اسی طرح بعد کی جنریشنز میں جب تک کتابیں مدون نہیں ہو گئی یہ طریقہ رہا، سمے تو ان فلان، اور وہ آگے اس سے اور وہ آگے اس سے، پوری پوری چین بیان ہوتی تھی۔ کس لیے؟ تاکہ دلیل ثابت ہو سکے۔ ایک ہوتی ہیں ہوا میں اڑتی باتیں بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے، اور ایک بات وہ ہوتی ہے کہ جو پوری سند اور اتھارٹی کے ساتھ ہو۔ تو یہاں یہی ریفرنس کا سائنٹیفک طریقہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی بڑائی نہیں، اللہ کا فضل قرار دیا گیا۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں وحی دے کر اپنے باقی بندوں پہ چن لیا اور صحیح بات ہم تک پہنچائی۔ وعلی الناس، اور باقی تمام انسانوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، صرف ہم پر نہیں، ان تک بھی اللہ نے یہی پیغام پہنچایا، لیکن اکثر لوگ اس کو نہ مان کر اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے دو ساتھیوں، یہ اصل میں یوں ہے، یا اور صاحبین، صاحبین کہتے ہیں دو ساتھیوں کو، کمپینینز کو۔ امام ابو حنیفہ کے جو دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد، ان دو کو اگرچہ وہ شاگرد ہیں آپ کے، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ صاحبین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جتنے ساتھی ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ صحابہ، حالانکہ وہ سب کیا ہیں؟ شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وہی طریقہ ایک طرح سے اختیار کیا کہ اپنے شاگردوں کو کیا کہا؟ ساتھی کہا۔ اچھا، وہ تو خیر ایمان میں ساتھی ہیں یا علم میں ساتھی ہیں، یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ نان مسلمز ہیں، لیکن ایک کامن چیز ہے بیچ میں، اور وہ کیا؟ جیل کے اندر ایک دوسرے کے کمپینینز. تو کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب یہ سجن. تمام پیغمبروں نے جب لوگوں کو دعوت دی اسلام کی تو کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم. یہاں یہ کیا کہتے ہیں؟ یا صاحبی، اے میرے دو ساتھیوں. یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ تاکہ اپنائیت ہو، کامن گراؤنڈز پہ بات، کامن گراؤنڈز پہ. کیونکہ ہمیشہ کامن گراؤنڈ پہ بات کرنا زیادہ افیکٹو ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان یہ چیز برابر ہے، اور اس کے بعد مزید یہ کرنے کا کام ہے. اور اگر ہم بات اختلاف سے شروع کریں، جو کہ اکثر ہوتی ہے کہ نہیں سے شروع کرتے، تو یہ ایک نیگیٹو امپریشن دیتا ہے اور سننے والے کو دور لے جاتا ہے. یا صاحب یہ سجن، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں. ارباب متفرقون، آ کیا ارباب رب کی جمع بہت سے رب، کیا بہت سے رب متفرقون، متفرق کی جمع. متفرق کس کو کہتے؟ فرق فرق، جدا جدا، الگ الگ. کوئی بارش کا خدا، کوئی رزق کا، کوئی اولاد کا، کوئی دولت کا، کوئی کسی چیز کا، کوئی کسی چیز کا. جیسے مسلمانوں نے بھی مختلف نام رکھے ہیں، گنج بخش اور کرنی والا اور کرما والا اور داتا اور معلوم نہیں کیا کیا. ارباب متفرقون، کیا بہت سے رب، بہت سے مالک، اور وہ بھی الگ الگ. خیر ان زیادہ بہتر ہیں، ام اللہ، یا اللہ، الواحد جو ایک ہے، القہار سب پر غالب ہے، ڈومیننٹ ہے، جس کا کوئی مقابل نہیں، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. کیا اس کا رب ہونا، خدا ہونا، معبود ہونا زیادہ بہتر ہے یا بہت سارے طرح 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 کے معبودوں کو ماننا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں معبود، وہ زیادہ اچھے ہیں؟ یہاں آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام بات منوانے کی بجائے اور منڈنے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں کہ تم خود سوچو، تم خود عقل سے کام لو، اپنے دل سے پوچھو کہ ایک الہ اچھا ہے یا بہت سے. اور یہ بات ان کے لیے بہت ریلیونٹ بھی تھی. کیسے؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کئی سال سے غلامی میں تھے اور ان کا ایک آقا تھا، اور اگر ایک کی بجائے کئی آقا ہوتے، مثلا اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص ایک وقت میں ایک جگہ جاب کر رہا ہے، اس کا ایک باس ہے، تو وہاں کام کرنا آسان ہے، یا اگر آپ کسی ایسے جگہ کام کر رہے ہو جہاں کئی باس ہوں اور متفرق ہوں، آپس میں بھی نہ بنتی ہو، ایک کچھ کہتا ہو دوسرا کچھ کہتا ہو، تو زندگی حرام ہو جاتی ہے. تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیونکہ جو خدا ہوتا ہے وہ بے اختیار نہیں ہوتا، اور جس کے پاس اختیار ہو پھر وہ آرام سے نہیں بیٹھتا، وہ کیا کرے گا؟ جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا نا کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو پھر وہ کیا کرتے؟ ہر ایک دوسروں کو ہرا کے سب پہ سب کر لے جانے کی کوشش کرتا اور اپنی خدائی قائم کرنے کی کوشش کرتا. دنیا میں آپ دیکھیں جنگیں اور فساد کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہر ایک پاور کے پیچھے، پاور کی جنگ، ہر ایک طاقت حاصل کرنے کے لیے دوسرے سب کمزوروں کو دبا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا. بالکل ایسے ہی جیسے ایک بس میں دو ڈرائیور بیٹھ جائیں، دو کو سٹیرنگ دے دیں، جیسے وہ ڈرائیونگ سکھانے والوں کے پاس ہوتے نا، بعض کاریں ایسی ہوتی کہ جن کے ڈبل سٹیرنگ ہوتے، تو پھر کیا ہو؟ تو بگڑ جائے سب کچھ، ایک کشتی کے دو ملا ہو جائیں. تو دنیا میں کہیں بھی ایسے نہیں ہو سکتا. اور تو اور، اگر ایک کھانا دو تین لوگ مل کے پکائیں تو بگڑ جائے سب کچھ. تو اگر ایک چھوٹی سی انڈیا پکانے کے لیے ایک بندے کی مرضی چلنی چاہیے، تو اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے بہت سے خدا ہو جائیں اور ہر ایک کی پھر اپنی مرضی ہو. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ بارش کا خدا الگ ہے اور سورج کا الگ ہے، اور ایک کہے کہ میں نے سورج نکالنا اور دوسرا کہے نہیں میں نے بارش برسانی ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں کی جنگ ہوگی، نہ بارش برسے گی اور نہ سورج نکلے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ عقل نہیں مانتی، ایک وقت میں دو ہو نہیں سکتے، کیونکہ اگر تو وہ خدا ہیں تو ان کے پاس مرضی ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، ورنہ تو وہ خدا ہی نہیں، اور اگر مرضی اور طاقت ہو تو دونوں لڑ لڑ کے ختم ہو جائیں، کام نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے الہ اچھے ہیں یا ایک اللہ جو زبردست ہے اور سب پہ غالب ہے، سب کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، کسی اور کے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی ہمیں صحت رزق موت زندگی کچھ نہیں دے سکتا، سب کچھ ایک کے پاس ہے۔ دیکھیں نا، اگر موت کا الگ خدا اور زندگی کا الگ، موت والا کہے میں نے مارنا ہے اس کو، زندگی والا کہے میں نے مارنے نہیں دینا، اب بتائیے کیا ہوگا، گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اگر اس کے آگے بھی سر رکھ رہے ہیں، اس کے آگے بھی، آپ کسی کے آگے سر کیوں جھکاتے ہیں، سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے۔ اگر آپ ایک کے آگے جا کے سجدہ کرتے ہیں، دو یہاں کرتے ہیں، پھر اس کے آگے تین کرتے ہیں، تو وہ کہے گا دیکھا تم نے اس کے آگے تین کیے تو میرے آگے دو، جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں دیتا، چل ہی نہیں سکتا نظام۔ عقل سے تو ہم کام لیں، سوچیں تو صحیح، صرف آنکھیں بند کر کے باپ دادا کی پیروی نہیں کریں۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ما تعبدون، نہیں تم عبادت کرتے، من دونہی، اس کے سوا، اس ایک کے سوا جن کی بھی تم عبادت کر رہے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں، الا مگر، اسماء، ان کچھ نام ہیں، سمیتموہا، تم نے نام رکھ دیے ان کے، یہ صرف تم نے خود ساختہ نام رکھ دیے، سیلف میڈ، اپنے دماغ کی اختراع ہے، اپنی سوچوں سے تم نے کچھ نام بنا کے رکھ دیے، ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ اور نام کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ ایبسٹریکٹ نام، بینگ نہیں ہوتا، کسی بینگ کا ہوتا ہے، تو بینگ تو کوئی ہے ہی نہیں وہاں، صرف نام ہے یہ، جو تمہارے خیال یا تمہاری ذہن کی پیداوار ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ ہیں ہی نہیں، وہ صرف نام ہیں جو تم نے رکھے ہوئے ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں۔ انتم وآباؤکم، تم نے بھی اور تمہارے باپ دادا نے بھی، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں بتایا کہ دیکھو فلاں نام جو تم نے رکھا ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی ہاتھ یا طاقت یا اقتدار بھی ہے، یا اس کے پاس کوئی ملکیت بھی ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ کے لیے، سارا اختیار، سارا اقتدار، ہر قسم کا حکم صرف اللہ کے پاس ہے، زندگی کا حکم ہو یا موت کا حکم، جینے کا یا مرنے کا، دولت کا ہو یا بیماری کا، قسمت کا ہو، بارش کا ہو یا کسی بھی چیز کا، سب اختیار ایک کے پاس ہے، دو کے پاس نہیں ہے، یا زیادہ کے پاس نہیں ہے۔ امرا، اس نے حکم دیا، یعنی جس کے پاس سارا اختیار ہے اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدو الا ایہ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی، صرف ایک، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی سے دعا مانگو، اسی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھو۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین، یہ ہے اصل دین۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اصل اور سچا دین کیا ہے، کون سا ہے، اس لیے وہ جہالت میں بھٹکتے رہتے ہیں، صرف اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ مثلا مسلمانوں نے جو نام رکھے ہوئے ہیں مختلف انسانوں کے، اور ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ عبد القادر جیلانی کو لوگ غوث کہتے ہیں، کہ جن سے فریادیں کی جاتی ہیں اور وہ نعوذ باللہ فریادیں سنتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور اس سے تکلیف دور کرتا ہے؟ ہاں؟ کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح داتا نام رکھا ہوا ہے مثلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. تو ہم دینے والا کس کو مان رہے ہیں پھر؟ انسان کو، جبکہ وہ اللہ ہے. پھر کہتے ہیں غریب نواز، کہ جو غریبوں کو نوازنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، تم سب فقیر ہو. تو غریب نواز خود فقیر نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سب کو فقیر کہا ہے تو فقیر کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ سب انسان خود ضرورت مند ہیں، تو جو خود ضرورت مند ہو وہ کسی کے لیے کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. پھر اسی طرح بعض کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں کہ وہ مشکلیں آسان کرتے ہیں، وہ ہمارے پرابلمز حل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا سوائے اللہ کے. جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ صرف وہ ہٹا سکتا ہے، تو پھر ہم انسان کسی کو کیسے مشکل کشا کہہ سکتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں گنج بخش، خزانے بخشنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی. تو جب سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے تو ہم کسی انسان کو کیسے گنج بخش کہہ سکتے ہیں؟ ہماری عقل کو کیا ہو گیا؟ پھر اسی طرح باز کا نام رکھا ہوا دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا، ہاتھ تھامنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ، کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سب کو بھول جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پہلو پر بھی، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے. اور جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو پھر یوں چلا جاتا ہے جیسے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ ہو، پھر اوروں کے آگے نظر نیاز کرنے لگتا ہے. تو یہ جتنے بھی نام ہیں ان کی حقیقت کچھ نہیں، اصل تو اللہ ہی ہے.